نگار رافعہ زکریہ لکھتی ہیں کہ 80 سال قبل 8 مئی کو جرمنی نے اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ رواں ہفتے برطانوی بادشاہ چارلس نے واقعے کے 4 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز کیا۔ یہ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ حالیہ دنوں میں جنوبی ایشیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ہمارے حلقوں میں موجود چند لوگ نہ چاہ کر بھی مئی کے انہی دنوں میں تیسری جنگ عظیم چھیڑنے کے امکان کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جن دنوں دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہوئی تھی۔ جنگ کے حوالے سے کچھ مصدقہ اور غیر مصدقہ معلومات، میسیجز، انسٹاگرام ریلز، ٹی وی پروگرامز، ٹک ٹاک وغیرہ پر زیر گردش ہیں۔ اسکول کھلے رہے، بند ہوئے، امتحانات معمول کے مطابق جاری رہے، امتحانات ملتوی بھی ہوئے، دفاتر میں کام کے اوقات متاثر ہو رہے ہیں، بزنس ٹرپس منسوخ ہو رہی ہیں، خوراک کے بحران کے حوالے سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سمیت دیگر بہت سے عناصر عوام میں الجھن کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنے ڈیپ فریزر میں 2 ماہ کا راشن جمع کر لیا ہے اور وہ مزید راشن جمع کر رہی ہے۔ راشن جمع کرنا مجھے انتہائی قدم لگا، تاہم غیر یقینی حالت میں لوگوں کا رد عمل بھی مختلف نوعیت کا ہوا کرتا ہے۔ جنگی صورتحال میں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی حکومت کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، مگر حکومتوں اور عسکری افواج کے فیصلوں کے اثرات انہی عوام کو سب سے زیادہ محسوس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر شعبے میں پختگی، سچائی وغیرہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن جنگ تو غیر یقینی اور غیر متوقع حالات کا نام ہے جو اسے چیلنج بناتا ہے۔ فی الوقت فیک نیوز سمیت بہت سی معلومات زیر گردش ہیں جو عوام میں بے بسی کے احساسات کو جنم دے رہی ہیں۔ خوراک کا ذخیرہ جمع کرنا ایسا ہی ہے جیسے لوگ خوفناک حالات کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ عوام کو تو یہ لگتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے اور بدتر حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیاری کر کے انہیں گمان ہوتا ہے کہ وہ کسی طور پر محفوظ ہیں۔ جنگ انسانی زندگی میں خلل کا باعث بنتی ہے۔ مسلسل بحران میں رہنے کی صورتحال سے ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کچھ بھی مصدقہ نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے گزرنے والے لوگ اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ مکمل تباہی میں انہوں نے اپنی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے کتنی زیادہ کوششیں کیں۔ اسکولز بند تھے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو گھروں پر ہی تعلیم دی۔ تاہم بقا صرف جسمانی طور پر محفوظ رہنے کا نام نہیں ہے۔ جنگ کا ڈرامہ صرف زندہ رہنے یا مرنے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق ان چھوٹے چھوٹے نفسیاتی ڈرامہ سے بھی ہے جن کا سامنا کسی بڑے تنازعے کے نتیجے میں جنوبی ایشیا کے نوجوان کو کرنا پڑے گا۔ 22 اپریل کو پہلگام حملے کے بعد سے لوگوں کو اپنے کام اور پڑھائی میں توجہ دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ وہ معمولات زندگی پر توجہ دینے سے قاصر ہیں۔ چونکہ ہمارے لیے انتہائی یہ سب اہم ہے، جنگ کا خوف سروں پر منڈلا رہا ہے، لیکن لوگوں کو اپنے معمولات زندگی بھی جاری رکھنے ہیں۔ موجودہ حالات میں دونوں فریقین کی جانب سے حملوں اور جوابی حملوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ڈرونز کی برسات ہو رہی ہے، دونوں ممالک فخر سے اپنی قوت و صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جنگ کے خلاف بات کیے جانے کو حب الوطنی کے خلاف سمجھا جائے گا، تو بہت کم ہی لوگ بمباری اور بڑے پیمانے پر اہداف کو نشانہ نہ بنانے کے بارے میں بات کر پائیں گے۔ فلسطینی شاعر محمود درویش کے بقول لیڈرز اعلان جنگ کرتے ہیں اور پھر مصافحہ بھی کر لیتے ہیں، جو دشمنی شروع ہو گئی وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، نقصان اس ماں کا ہوگا جو اپنے مردہ بیٹے، اس بیٹی کا ہوگا جو اپنے والد، یا اس بیوی کا ہوگا جو اپنے شوہر کے گھر لوٹنے کی منتظر ہوگی۔ جو لوگ اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیتے ہیں، ان کے لیے جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ زندگی بھر جنگ کا خامیازہ بھگتتے رہتے ہیں۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپریشن سندور، 32 ایئرپورٹس 15 مئی تک بند، پروازیں متاثر۔ مرکزی حکومت پر کورونا کے دور میں 20 لاکھ اموات چھپانے کا الزام۔ نیوز چینلوں کی غیر ذمہ داری، اشتعال انگیزی اور گمراہ کن خبروں پر برہمی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر وقف املاک کے تحفظ کے لیے ہیلپ ڈیسک کا آغاز۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اضافی ٹیرف میں کمی کے لیے معاہدے۔ نئے پوپ کو دنیا بھر کے لیڈروں کی جانب سے مبارکباد، نیک خواہشات پیش کی گئیں۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے جلد ہی امریکی تجویز متوقع۔ سامعین، اخبار قومی آواز نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ ہندوستان و پاکستان میں بڑھتی کشیدگی سے پوری دنیا میں تشویش، بات چیت سے تنازعہ حل کرنے کا عرب ممالک کا مشورہ۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی یونیورسٹی کا نام تبدیل۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی فوجی سربراہ کو کیا فون، ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی دی نصیحت۔ نئے پوپ کا اعلان۔ جی سیون ممالک کی ہندوستان و پاکستان سے براہ راست مذاکرے کی اپیل، پہلگام حملے کی شدید مذمت۔ انقلاب کا جو اداریہ نشر ہوا ہے اس کا عنوان ہے وقتی راحت۔ شعلہ بیان اور سازشی سادھوی سابق رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر، سابق لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت، میجر رمیش اپادھیائے، اجے رہکر، سمیر کلکرنی، سدھاکر چترویدی اور سدھاکر درویدی کو فی الحال عدالت سے ایک بڑی راحت ان معنوں میں مل گئی ہے کہ ممبئی کی این آئی اے کی خصوصی عدالت نے ناسک کے مالیگاؤں میں 29 ستمبر 2008 کو رمضان اور نوراتری کے موقع پر ہوئے بم دھماکوں کے معاملے میں منگل کو فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ان سے یہ اعلان کیا ہے کہ 31 جولائی مقرر کی ہے۔ اس بم دھماکے میں 16 افراد ہلاک اور 10 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے۔ عدالت میں 7 ملزمان پر یو اے پی اے، آئی پی سی اور آرمز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ان ملزمان پر یو اے پی اے کے دفعات 16, 18، B120، دفعہ 302، 307، 324 کے تحت الزامات عائد کیے تھے۔ یہ مقدمہ سیاسی طور پر بھی حساس مانا جاتا ہے۔ ابتدا میں اس کی تفتیش مہاراشٹر اے ٹی ایس نے ہیمنت کرکرے کی قیادت میں کی تھی۔ 2009 میں پہلی چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔ بم دھماکوں کی سازش رچنے اور اس میں حصہ لینے کے الزامات کے تحت مہاراشٹر اے ٹی ایس نے سادھوی پرگیا ٹھاکر، کرنل پروہت، سمیر کلکرنی، میجر اپادھیائے وغیرہ کو گرفتار کیا تھا۔ ملزمین کو 8 سالوں کے طویل انتظار کے بعد ضمانت حاصل ہوئی تھی۔ فی الحال تمام ملزمان ضمانت پر رہا ہیں۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل سے پریشانی کو دور کرے گا۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 اردی بہشت، 12 ذی قعدہ اور 10 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس اردی بہشت سن 1368 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی دانشور، مصنف اور محقق ڈاکٹر سید جواد مصطفوی نے وفات پائی۔ انہوں نے مختلف دینی علوم میں خاص مہارت و تبحر حاصل کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مقدس شہر مشہد میں علوم اسلامی کی یونیورسٹی کے چانسلر بنے۔ رابطۂ نہج البلاغہ، باقرآن، الکاشف، مفتاح الوسائل اور 4 جلدوں پر مشتمل ترجمہ و شرح اصول کافی ڈاکٹر سید جواد مصطفوی کی کتابوں میں شامل ہے۔ بارہ ذی قعدہ سن 1344 ہجری قمری کو ایران کے معروف اور بلند پایا شاعر ادیب نیشاپوری نے وفات پائی۔ وہ سن 1281 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ایک آنکھ میں موتیا بند کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن علم سے گہرے لگاؤ کے باعث حصول علم کی کوششوں میں لگے رہے اور اس دور کے دیگر معروف علوم کے ساتھ عربی ادبیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ ادیب نیشاپوری شاعری پر خوب دسترس رکھتے تھے۔ ان کے اشعار میں شعر کا اتار چڑھاؤ اور الفاظ کا مناسب انتخاب خوب ملتا ہے۔ ان کے عربی اور فارسی اشعار کی تعداد تقریباً 6000 ہے۔ دس مئی سن 1830 عیسوی کو فرانسیسی کیمیا داں فرانسس میری راؤل پیدا ہوئے۔ انہوں نے پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ جدید علم کیمیا اور طبیعیات کے بانیوں میں شمار کیے جانے لگے۔ راؤل نے نقطۂ انجماد میں کمی اور نقطۂ حرارت میں اضافے کے سلسلے میں بعض فارمولے وضع کیے جو ان کے نام سے ثبت ہوئے۔ سن 1901 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دس مئی سن 1857 عیسوی کو بر صغیر میں انگریز حکومت کے خلاف میرٹھ میں ہندوستانی فوجیوں نے جیل پر حملہ کر کے اپنے قیدی ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ انہیں انگریز افسروں نے ایسے کارتوسوں کے استعمال سے انکار کے جرم میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا تھا، جن کے بارے میں افواہ تھی کہ گائے اور سور کی چربی سے بنائے گئے ہیں۔ 9 مئی سن 1857 کو میرٹھ میں ایک ریجیمنٹ کے بعض سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو چھونے سے انکار کر دیا، جس پر ان سپاہیوں کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ فوج کے سامنے ان کی وردی اتاری گئی اور ہتھکڑی اور بیڑی پہنا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ انگریزوں کی اس بہیمانہ حرکت نے ہندوستانی سپاہیوں کے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا اور اگلے ہی دن 10 مئی کی شام کو سب نے مل کر جیل پر ہلہ بول دیا، اپنے ساتھیوں کو چھڑایا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دہلی پہنچنے پر دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں اور انہوں نے 12 مئی کو بہادر شاہ ظفر کو پورے ہندوستان کا شہنشاہ اعلان کر دیا۔ پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھڑک اٹھی، مگر 20 ستمبر سن 1857 کو دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو کچل دیا۔ ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگی آ گیا اور 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریا ہندوستان کی ملکہ بن گئیں۔ دس مئی سن 1871 عیسوی کو جرمنی کے خلاف جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کی بنا پر جرمن چانسلر بسمارک کی قیادت میں جرمنی کا اتحاد یقینی ہو گیا اور فرانس نے بہت سے علاقے جرمنی کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ فرانک بھی بطور تاوان جرمنی کو دیے گئے۔ یورپ میں فرانس جرمنی کا بڑا حریف شمار ہوتا تھا اور فرانس کی شکست کے بعد جرمنی ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہو گیا۔ مذکورہ سمجھوتے کے 69 سال کے بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران سن 1940 میں جرمنی نے فرانس کے خلاف ایک اور جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں فرانس کو شکست ہوئی اور پیرس پر ہٹلر کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ دس مئی سن 1983 عیسوی کو عراق کی سابق باسی حکومت نے آیت اللہ حکیم کے خاندان کے 90 افراد کو گرفتار کر کے ان میں سے 6 کو شہید کر دیا۔ اس کے 2 سال کے بعد اس ظالم حکومت نے اس خاندان کے مزید 10 افراد کو شہید کر دیا۔ آیت اللہ حکیم عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین اور مرجع تقلید تھے۔ سن 1969 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی اولاد اور خاندان کے متعدد افراد کا شمار عظیم علمی شخصیات میں ہوتا ہے، اسی لیے عراق کی سابق باسی حکومت عراقی عوام میں اس خاندان کے اثر و رسوخ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اسی خوف کے پیش نظر اس نے اس خاندان کے متعدد افراد کو شہید کر دیا اور بہت سے افراد کو جیل میں ڈال دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے، جبکہ دشمن وہ ہوتا ہے جو برائی میں دھکیل دے اور نیکی سے دور کرے۔ تو یہ علامت دشمن کی ہے، دوست کی یہ علامت نہیں ہے، بلکہ وہ دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ انسانی عقل، جس کو باطنی نبی بھی کہا گیا ہے، اس کی بہترین دوست ہے، یعنی انسانی عقل ہی اس کی سب سے اچھی دوست ہے، کیونکہ ہر مقام پر اس کی وہ رہنمائی کرتی رہتی ہے اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح یا غلط ہونے کے نتائج کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور اسے ٹوکتی بھی رہتی ہے۔ اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہالت بدترین دشمن ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ یہی جہالت ہے۔ غفلت یا لا علمی نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی عقل اس کی دوست ہے اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ زیادہ بولنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور زیادہ بولنے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں خاموشی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور خاموش رہنے والے شخص کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہے۔ خاموشی انسان کے اندر تفکر پیدا کرتی ہے، یعنی جو انسان خاموش رہتا ہے اس کے اندر تفکر پیدا ہوتا ہے، اور تفکر سے حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور حکمت کے آ جانے سے پھر انسان کو بہت اچھی باتوں کا علم ہوتا ہے اور وہ اچھی اچھی باتیں سیکھنے لگتا ہے۔ خاموشی دوسروں کی برائی سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور لوگوں میں انسان کو مقبول بھی بناتی ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بے شک خاموشی محبت کا بھی باعث ہے، بے شک یہ ہر خوبی کی علامت ہے۔ یہ خصوصیات تھیں خاموشی کی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں خاموشی اختیار کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام منارہ نور۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی کی نگاہ میں قیادت و رہبری کی خصوصیات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں رہبر اور قائد کو دینی اور سماجی مسائل سے مکمل آگہی اور عدل و انصاف پر مکمل کاربند ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں الہی معاشرے کے قیام کے لیے ایک توحیدی نظریے، ایک فرض شناس اور آگاہ قیادت اور عوام کی حمایت اشد ضروری ہے۔ ہم گزشتہ پروگرام میں یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ اسلامی حکومت میں چونکہ بیت المال اور حقوق اور سزا و جزا کی ذمہ داری رہبر، قائد یا حکمران پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو شریعت کے ان اصولوں اور ان قوانین سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرجعیت اور ولی فقیہ کے منصب کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا ابتدا ہی سے اس بات پر اعتقاد تھا کہ ولی فقیہ کے لیے مرجعیت کی شرط ضروری نہیں ہے، وہ مجتہد کافی ہے جو عادل ہو اور جس کا ملک کی مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل تائید کرے۔ خبرگان کونسل کو چونکہ عوام منتخب کرتے ہیں، اس لیے عوام کا منتخب اور انتخاب شدہ قائد ولی فقیہ کے منصب پر آ سکتا ہے۔ عوام نے خبرگان کونسل کے نمائندوں کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے رہبر معین کرے، اور جب خبرگان کسی شخص کو رہبری کے لیے معین و منتخب کریں گے تو اس کی رہبری اور زعامت عوام کے لیے مورد قبول ہوگی، اور اس صورت میں وہ عوام کا منتخب ولی فقیہ بن جائے گا اور اس کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ سامی صدر اسلام میں دو ادوار میں دو مرتبہ اسلام کی اصلی حکومت محقق اور قائم ہوئی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور دوسری مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں جب وہ کوفے میں حاکم تھے، اور ان دو ادوار میں معنوی قدریں حاکم تھیں، یعنی عدل و انصاف پر مبنی حکومت برقرار تھی اور حاکم ایک ذرہ برابر بھی قانون کے خلاف عمل نہیں کرتا تھا، اور ان دونوں ادوار میں قانون کی حکومت رہی ہے، اور شاید اس کے علاوہ ہم کبھی بھی اس طرح کی قانون کی حکومت تلاش نہ کر سکیں، ایسی حکومت جس کا ولی امر یا حکمران یا خلیفہ امام قانون کے مقابلے میں معاشرے کی نچلی سطح کے فرد کے مساوی اور برابر ہو۔ صدر اسلام کی حکومت میں ایسا رہا ہے، حتیٰ تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام حاکم تھے اور ان کی حکومت حجاز سے لے کر مصر اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اور گورنر اور قضات سبھی ان کی طرف سے منصوب اور معین ہوتے تھے، ایک دفعہ ایک یمنی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا، وہ یمنی بھی آپ کی حکومت کا ایک فرد تھا۔ قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا، قاضی بھی وہ تھا کہ جس کو خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے منصوب کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی حضرت علی علیہ السلام کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قضاوت میں تم ایک فریق کا احترام مت کرو، میں اور میرا فریق دونوں مقدمے میں برابر اور مساوی ہیں۔ اس کے بعد جب قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف حکم صادر کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا حکم قبول کیا۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ جس کے قانون کے مقابلے میں سبھی مساوی اور برابر ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون الہی قانون ہے اور خداوند عالم کے سامنے سبھی مساوی اور برابر ہیں، چاہے حاکم ہو یا محکوم، چاہے پیغمبر ہو یا امام، اور چاہے عام عوام۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ عوام اور رہبر کے درمیان رابطے کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی حاکم اور رہنما دوسرے حکام جیسے سلاطین اور جمہوری صدور کے مانند نہیں ہیں۔ اسلام کا حاکم وہ حاکم ہے جو مدینے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں تشریف لاتے اور عوام کی گفتگو سنتے، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں مملکت کے امور تھے وہ بھی عوام کے تمام طبقات کی طرح مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور ان کا اجتماع ایسا ہوتا تھا جس میں اگر کوئی غیر آ جاتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں صاحب منصب اور صدر مملکت کون ہے اور معمولی لوگ کون ہیں۔ لباس عام لوگوں جیسا، طرز زندگی عوام جیسی، عدل و انصاف کو برقرار کرنے کے لیے یہ طرز عمل تھا کہ اگر ایک معمولی شخص حکومت کے پہلے درجے کے شخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو وہ قاضی کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور قاضی اگر حکومت کے پہلے درجے کے شخص کو حاضر کرتا تھا تو وہ بھی حاضر ہو جاتا۔ سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ ولایت فقیہ اور ڈکٹیٹرشپ کے درمیان فرق کو نمایاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام میں قانون حکومت کرتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الہی قانون کے تابع تھے، رسول خدا قانون کے مطابق عمل کرتے، خداوند عالم کا ارشاد ہے جو میں چاہتا ہوں اگر اس کے خلاف تم عمل کرو گے تو میں تمہارا مواخذہ کروں گا اور تمہاری شہرگ کاٹ دوں گا۔ سامعین، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد ایک ڈکٹیٹر شخص ہوتے، یا ایک ایسے شخص ہوتے کہ جس سے لوگ ڈرتے کہ اگر وہ کبھی موقع پا کر مکمل قدرت حاصل کر لیں گے تو ڈکٹیٹری کریں گے، تو نہ کل پیغمبر ڈکٹیٹر تھے اور نہ آج ولی فقیہ ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے۔ ولی فقی میں استبداد نہیں پایا جاتا، وہ سب کے لیے برابر اور مہربان ہوتا ہے۔ امام خمینی کے بقول، فقی جو ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے۔ ایسی عدالت جو سماجی عدالت کی مظہر، ایسی عدالت اور ایسا عدل و انصاف جس میں جھوٹ کا ایک کلمہ اس کو عدالت سے ساقط کر دے، نامحرم پر اس کو عدالت کے مرتبے سے یعنی عدل و انصاف کے منصب سے گرا دے، ایک ایسا انسان نہ غلط عمل کر سکتا ہے اور نہ کبھی غلط کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اگر ایک لائق انسان جس میں یہ دو خصلتیں یعنی علم اور عدل و انصاف پائی جاتی ہیں، حکومت تشکیل دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور حکومت تشکیل دے دے تو معاشرے کے امور کو چلانے کے لیے اس کو بھی وہی ولایت اور حق حاصل ہے جو ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کریں، اور اس سلسلے میں یہ وہم غلط ہے کہ معاشرتی اور سماجی امور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات سے زیادہ تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات ولی فقی کے اختیارات سے زیادہ ہیں۔ البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل تمام عالم پر محیط ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات سب سے زیادہ ہیں، لیکن معنوی فضائل اور کمالات کا زیادہ ہونا حکومتی اختیارات میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ فوج، سپاہ اور رضاکار دستوں کو تیار کرنے یا گورنروں کو مقرر کرنے یا مالیات وصول کرنے اور اس کو مسلمانوں کے مسائلے میں مصرف کرنے میں جو اختیارات رسول اکرم یا دوسرے آئمہ علیہ السلام کو حاصل تھے، خداوند عالم نے انہی اختیارات کو موجودہ حکومت کے لیے بھی قرار دیا ہے۔ البتہ کوئی شخص معین نہیں ہے، بلکہ عنوان ایک عالم عادل فرد ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ولایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے آئمہ کے پاس تھی، وہ غیبت کے دور میں فقیہ عادل کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں کسی کو اس وہم اور شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ فقہا کا مقام بھی وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئمہ معصومین کا ہے، کیونکہ یہاں پر بحث مقام و منزلت سے نہیں ہے، بلکہ بحث ذمہ داری اور فرائض اور وظائف سے متعلق ہے۔ ولایت یعنی حکومت، ملک کے نظم و نسق کو چلانا، شریعت کے قوانین کا اجرا کرنا، جو ایک سنگین اور اہم ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ اس سے کسی کے لیے غیر معمولی شان و منزلت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو معمولی حد سے بڑھا کر کسی اونچے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت یعنی ملک میں نظم و نسق کو برقرار کرنا، اور بہت سے افراد اس کو امتیاز تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی امتیاز نہیں بلکہ ایک سخت، سنگین اور دشوار ذمہ داری ہے۔ امام خمینی کے بقول، ایک اہم امر جس کی ولایت عہدیدار ہے، حدود الہی کا جاری کرنا ہے، یعنی اسلام کے جزائی قوانین کا اجرا۔ کیا حدود کے اجرا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام اور فقی کے درمیان کوئی امتیاز ہے، یا چونکہ فقی کا رتبہ بہت ہی کم ہے لہذا اس کو کم تر سزا تجویز کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر زانی کی حد 100 کوڑے ہیں، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حد جاری کریں تو 150 کوڑے ماریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام جاری کریں گے تو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر ولی فقی جائے تو 50 کوڑے مارے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ حاکم اجرائی امور کا ذمہ دار اور عہدیدار ہے، اسے خداوند عالم کے حکم کے مطابق حد جاری کرنا چاہیے، چاہے حاکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہوں، یا حضرت علی علیہ السلام کے بصرہ یا کوفے میں نمائندے یا قاضی ہوں، یا موجودہ دور میں ولی فقی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اہم فرائض میں سے مالیات، خمس و زکوٰۃ، جزیہ اور زمینوں کا ٹیکس وغیرہ وصول کرنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کتنی وصول کریں گے؟ کیا ایک جگہ سے ایک دسواں حصہ اور دوسری جگہ سے ایک بیسواں حصہ وصول کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام امام و خلیفہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ موجودہ دور میں فقی اور نافذ الکلمہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کیا کریں گے؟ کیا ان امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور عادل فقی کی ولایت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. جو بھی اسلامی حکومت کا حاکم ہے اس نے الہی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس کے اختیارات ان الہی قوانین کے دائرے میں ہیں اور ولی فقی بھی ان قوانین کے دائرے میں فیصلے کرتا ہے. لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جو قوانین، اصول اور سزا و جزا کے قوانین مشخص اور واضح کر دیے ہیں ان کا اجرا حاکم کے ذمے ہے، وہ حاکم ولی فقی بھی ہو سکتا ہے. اور سامعین، اسی گفتگو کو ہم آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور ہندوستان کے وزراء خارجہ کے بیان دو طرفہ فائرنگ اور حملے بند کرنے اور جنگ بندی پر اتفاق کا اعلان. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا انٹرویو. امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں گفتگو. اتوار کو چوتھے دور کی موافقت کا اعلان. اور غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری. مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور ہندوستان نے سیز فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. موصولہ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے سیز فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کے بعد ہندوستان نے بھی جنگ بندی پر اتفاق کا اعلان کر دیا. ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جنگ بندی کی موافقت کا اعلان کر دیا ہے. ہندوستان کے وزیر خارجہ مسٹر ایس جے شنکر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے ہفتے کو دو طرفہ فائرنگ اور فوجی اقدامات روکنے پر اتفاق کر لیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بتایا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان نے فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں اسحاق ڈار کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا کیے بغیر خطے میں امن و سلامتی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اس سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اگر ہندوستان امن چاہے تو پاکستان بھی تیار ہے۔ جنگ بندی پر اتفاق کے اعلان سے قبل پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع نے صدر اور وزیر اعظم کی اس ملاقات کو اہم قرار دیا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری کو ہندوستان کے خلاف فوجی آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات سے قبل ملک کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے جنگ کی صورتحال کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ ادھر نئی دہلی میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو ایک اعلی سطحی میٹنگ میں موجودہ سرحدی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ہونے والی اعلی سطحی میٹنگ میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، این ایس اے اجیت ڈوبال، سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان، مسلح فوج کے سربراہان اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور تینوں مسلح فوج کے سربراہان کے ساتھ وزیر اعظم کی یہ دوسری ملاقات ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کو راج ناتھ سنگھ نے مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور ہندوستانی مسلح فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی تھی، جس میں جنرل چوہان، تینوں فوجوں کے سربراہان اور دفاعی سیکرٹری رجیش کمار سنگھ نے شرکت کی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان پر مسافر طیاروں کی آڑ میں فوجی سرگرمیاں انجام دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہفتے کو ہندوستانی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں جنگ کی صورتحال سے بریفنگ دی گئی اور حالات کے خراب ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں ہندوستان کے سیکرٹری خارجہ وکرم مصری نے ہندوستان کی بری فوج اور فضائیہ کی دو عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ لائن آف کنٹرول پر فوجیوں کی تعداد بڑھا کر حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا کہ مختلف مقامات پر ہندوستان نے پاکستان کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ہندوستان کے فوجی ذرائع نے انڈین ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ مار گرانے اور ایس 400 میزائل سسٹم تباہ کرنے کے پاکستان کے دعوے کی تردید کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے کسی جنگی طیارے اور ایس 400 میزائل ڈیفینس سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے دعوے بقول ان کے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ چین نے پاک ہند جنگ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے پاک ہند جنگ پر تشویش کے ساتھ نظریں رکھی ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں سے اپیل کی کہ کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں اور امن و استحکام کو ترجیح دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نئی دہلی اور اسلام آباد تنازع کے پرامن سیاسی حل پر واپس آئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کی جانب سے اتوار کو بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کی منظوری کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کی چوتھے دور، نیز سعودی عرب اور قطر کے دوروں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمانی دوستوں نے اتوار کے بارے میں ہم سے پوچھا اور ہم نے موافقت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک یہی طے ہے کہ مذاکرات اتوار 11 مئی کو ہوں گے اور مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور تدریجی طور پر تفصیلات میں وارد ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات میں ہمارے موقف اصولی ہیں جو ناقابل تغییر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی راستے پر جو طے کیا گیا ہے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن فریق مقابل کی طرف سے متضاد پیغامات مل رہے ہیں اور مختلف افراد مختلف طرح کے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرد کوئی بات کہتا ہے اور پھر اسی دن یا دوسرے دن اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ امریکہ میں نئی حکومت کے قدم ابھی پوری طرح نہیں جمے ہیں یا انہوں نے اپنے موقف صحیح طریقے سے تیار نہیں کیے ہیں، اور بعض لوگ اس کو مذاکراتی ہیلوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس کی وجہ جو بھی ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے موقف پوری طرح واضح ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سعودی عرب کے دورے کے دوران اس ملک کے وزیر خارجہ فیصل بن رحان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق یہ ملاقات پڑوسی ملکوں بالخصوص خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کے دائرہ کار میں انجام پائی۔ ایران کی نظر میں پڑوسی ملکوں کی اہمیت کے پیش نظر اس ملاقات کے دوران سید عباس عراقچی اپنے سعودی ہم منصب کو ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات میں ہونے والی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی عرب کے دورے کے بعد ایران اور عرب عالمی مذاکراتی اجلاس میں شرکت کے لیے سید عباس عراقچی سعودی عرب کے دورے کے بعد ایران اور عرب عالمی مذاکرات اجلاس میں شرکت کے لیے دوحہ جائیں گے۔ واضح رہے کہ ایران اور پاکستان کے مذاکرات کا چوتھا دور اتوار سے عمان میں شروع ہو رہا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ عمانی دوستوں نے فریق مقابل سے بھی گفتگو کی ہے اور اب تک یہی طے ہے کہ مذاکرات اتوار 11 مئی کو ہوں گے اور مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ شدید محاصرے اور بھوک کے باعث اس علاقے کے باشندوں کی جانوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ غزہ شہر کے الصبرا محلے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے غزہ شہر کے الزیتون اور الفتح محلوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے جنوب میں واقع قیزانو النجار کے علاقے پر بھی قابض فوج کے توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے مشرقی غزہ شہر کے الشجاعیہ محلے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے غزہ شہر کے السلاسینی اسٹریٹ اور التفا علاقے میں پناہ گزینوں کے خیمے پر بمباری کے نتیجے میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے 54ویں روز فلسطینی حکومت کے میڈیا آفس نے جرائم ثبت کرنے اور حکومت کے رہنماؤں کو سزا دینے کے لیے ایک آزاد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم روانہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس خطے کے رہائشیوں کو بھوکا مارنے کی پالیسی کو فوری طور پر روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ یہ درخواست غزہ کراسنگ کی بندش کے 70 دن بعد کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسے وقت کی گئی ہے کہ جب بھوک کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ خوراک ختم ہو چکی ہے، صحت کی خدمات معطل ہو چکی ہیں، اور ادویات اور طبی آلات کی کمی ہے۔ شہدا الاقصی اسپتال کے ترجمان خلیل الدقران نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایندھن کی فراہمی نہ کی گئی تو متعدد ہسپتال بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے غزہ کے ہسپتالوں میں ادویات اور طبی آلات کی کمی کی اطلاع دی، اور غزہ کے ہسپتالوں میں سولر پینلز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں میں شدید غذائی قلت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی ناکہ بندی کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور انسانی امداد کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غزہ تک امداد کی آمد میں کسی بھی تاخیر کے سنگین نتائج سے بھی خبردار کیا ہے۔ غرب اردن پر بھی غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے جنین کے مغرب میں الیامون کالونی پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل شہر کے شمال میں اتسمون چوک کے قریب بھی ایک فلسطینی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن کے علاقوں بیتونیا، نابلس، جبا اور الفنند قومیہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ دریا اثنا غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرق میں عین کاکوب علاقے میں جنین بریگیڈ کا ایک کمانڈر نور عبد الکریم البیتاوی صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق البیتاوی کے ہمراہ ایک فلسطینی نوجوان حکمت عبد النبی بھی ایک عمارت کے اندر صہیونی فوجیوں کے محاصرے میں تھا، جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ سامعین، انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے سفر کو بھی بہت دیکھ بھال کر طے کرتا ہے، اس کے لیے ایک مستحکم لائے عمل بناتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس سفر کو طے کرتا ہے تاکہ اس کا سفر آسانی سے طے ہو سکے اور اسے مقصد میں کامیابی ہو۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، لیکن عام طور پر انسان کا یہ اہم سفر بغیر کسی لائے عمل کے غفلت میں گزر جاتا ہے، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس اہم سفر کو ہمیں کس طرح طے کرنا چاہیے، اس بارے میں فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہشام کو حضرت لقمان کی نصیحت سناتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ہشام، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے جہان غرق ہو چکے ہیں، اس لیے تقوی الہی کو اپنا سفینہ قرار دو، اسے ایمان سے بھر دو، توکل کو بادبان بناؤ، عقل کو اس کا قیم، علم کو اس کا راستہ، اور صبر کو اس کا چبوترا قرار دو۔ دنیا میں عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ انسان کسی طرح اپنا مفاد حاصل کر لے، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ انسان دیر پا اور مستحکم چیز کو عارضی اور غیر مستحکم پر ترجیح دے۔ بس عاقل وہ ہے جو حقیقت کے پیچھے چلے اور سراب سے دور رہے۔ ذات باری تعالیٰ سب سے بڑی اور واضح حقیقت ہے۔ انسان جتنی اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے گا اور اس معرفت کے سائے میں اس کے احکامات کی پیروی کرے گا، اتنا ہی عقل مند ہوگا۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، یہ زمین فلک پہ تارے سر بسر، یہ فلک پہ تارے